जुमा 19 जून के सैरवीन के साथ महाभारत सफदर का सलाम। पाकिस्तान की एक ईसाई खातून आसिया बीबी को तौहीन रिसालत के कानून के तहत जेल में आज 6 बरस मुकम्मल हुए, मगर तजिया कार इस कानून पर सवाल करते हैं।
इसके प्रोसीजर्स जो हैं उन पर तवज्जो दी जाए और कम से कम प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स तो जरूर की जाए।
तफसीलात खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, ज़हीरुद्दीन बाबर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में 6 साल कबल तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाली ईसाई खातून आसिया बीबी को सज़ा होने के बावजूद उनके अहल खाना खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके शौहर आशिक मसीह ने BBC को बताया,
जब असी गाँव छड़िया है ब्लास्फेमी लाओ दे वजह तो जगह जगह पर फिरे हैं, बहुत ज़िंदगी जड़ी है कि मुश्किल से गुजारी है। खाने के लिए नहीं कुछ होता, दो तीन दिन बाद बच्चे भूखे रहे हैं, मेहनत मजदूरी नहीं करते रहे हैं। बहुत सारिया ऐसा प्रॉब्लम आई ने कि जड़िया शेयर नहीं कर सकता इंसान। दर हमारे दिल में यही है कि अभी कहीं बच्चों को ना कुछ हो जाए या हमें ना कुछ कर दें, तो जो हमें कुछ कर दिया तो मैं बच्चों के लिए क्या करूँगा या उसके लिए क्या करूँगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से यकम रमज़ान को अफ्तार की दावत में बरसर इक्तदार मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से मुंसलिक किसी सियासतदान ने शिरकत नहीं की। साबिक सदर ने मुल्क भर की सियासी जमातों के रहनुमाओं को इस्लामाबाद में अफ्तार पर मदु किया था। अलबत्ता उनके साबिक इत्तहादियों मुस्लिम लीग काफ, अवामी नेशनल पार्टी और मुतहदा कौमी मूवमेंट से मुंसलिक सियासतदान ही अफ्तारी के लिए पहुँचे। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने लाल मस्जिद के साबिक नायब खतीब अब्दुर्रशीद गाजी के कत्ल के मुकदमे में साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के नाकाबले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें आइंदा माह पेश होने का हुक्म दिया है। शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद के कायम मुकाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने अब्दुर्रशीद गाजी कत्ल के मुकदमे में साबिक सदर और मरकजी मुलजम परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके दोबारा नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस को परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करके 24 जुलाई को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म में यह भी कहा गया है कि अगर मुलजम आइंदा समात पर पेश ना हुए तो उनके जामनों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जमानती मुचलके जब्त कर लिए जाएंगे।
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी की पुलिस सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, जिन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ताहाल सिर्फ 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा सका है। तफसील के साथ पिशावर से रिफतुल्लाह रगजई।
सवाबी की ज़िली पुलिस सरबराह सजाद खान ने BBC को बताया कि तकरीबन 3,000 के करीब अफराद ने सवाबी की तहसील छोटा लाहौर में बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करते हुए सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने पेस्को के दफ्तर में दाखिल होकर वहां तोड़फोड़ की और रिकॉर्ड को तेल चढ़क कर आग लगाई, जिससे तमाम अहम फाइलें और दिगर रिकॉर्ड तबाह हो गया है। पुलिस अफसर के मुताबिक मुजाहिरीन ने छोटा लाहौर तहसील की कचहरी की हदूद में भी तोड़फोड़ की और वहाँ सेशन जज के दफ्तर को आग लगाई।
पाकिस्तान की बर्री फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सियासी मुश्किलात की वजह से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ताखीर का शिकार हो रहा है। तफसील सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के सरबरा मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा रूस के दौरे के दौरान मकामी जरीदे स्पूतंक को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी नेशनल एक्शन प्लान की अब तक की कामयाबियों की बात की। उनके मुताबिक कबायली इलाकों में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सबसे ज्यादा मौसर रहा और शिद्दत पसंदों के माली वसाइल खत्म करने में खासी पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता फौज के तर्जुमान के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान की दीगर जहतों को शुरू करने की राह में सियासी चैलेंजेस हायल हैं, जिनसे निपटने के लिए वक्त दरकार है।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और नाकाबंदियां करके भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलहदगी पसंदों के अवामी मार्च को नाकाम कर दिया है। तफसील के साथ आसिफ फारूकी।
सोपूर में अलहदगी पसंदों और साबिक अस्करियत पसंदों की पुरिसरार इमवाद के खिलाफ तमाम अलहदगी पसंद धड़ों ने 50 किलोमीटर मुसाफत के अवामी मार्च की कॉल दी थी, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार्च शुरू होने से पहले ही रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। सोपूर और श्रीनगर में सख्त नाकाबंदियां कर दी, यकम रमजान के बावजूद जुमे के इज्तमात पर पाबंदी लगा दी और लोगों की नकलो हरकत को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। بھارتی پولیس نے بیشتر نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ وہ عوامی مارچ کے دوران پاکستانی جھنڈے لہرانے کی تیاری کر رہے تھے۔
بھارت کے شہر ممبئی میں زہریلی شراب پینے سے کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زہریلی شراب نوشی سے متاثرہ مزید 20 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر متاثرین کو زہریلی شراب فروخت کرنے کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے $1.5 ارب کی امدادی رقم کی اپیل کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، سندھ میں نیب متحرک، 4 افسران گرفتار، وزراء کا گھیرا تنگ۔ اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب قانون کے تحت قید ہوئے آج 6 برس مکمل ہوئے۔ انہیں توہین رسالت قانون کے تحت سزائے موت سنائی گئی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ان پڑھ خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت سنائے جانے کے بعد ان کے اور ان کے خاندان کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ اس الزام میں کوئی صداقت نہیں تھی، بلکہ یہ الزام ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر لگایا گیا تھا۔ تاہم عدالتیں، ان کے وکیلوں، انسانی حقوق کی قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے رحم کی اپیل کو عدالتیں اب تک مسترد کر چکی ہیں۔ پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیس اس وقت کس مرحلے میں ہے، اور اسی تناظر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ توہین رسالت قانون انسان کا بنایا ہوا ہے تو پاکستان میں اس پر تنقید کرنا کیوں جرم بن گیا۔ اس پر بات کریں گے قانونی ماہرین اور تجزیہ کاروں سے، لیکن پہلے 6 سال قبل کے واقعات پر ایک نظر ڈال رہی ہیں لاہور سے ہماری ساتھی سبا اعتزاز۔
2009 میں آسیہ بی بی پنجاب میں اپنے آبائی گاؤں اٹا مالی میں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں جب ان کا گاؤں کی کچھ خواتین سے جھگڑا ہوا۔ فرق اتنا تھا کہ خواتین مسلمان تھیں اور آسیہ بی بی مسیحی برادری سے تعلق رکھتی تھیں۔ عورتوں نے آسیہ بی بی کے برتن میں پانی پینے سے انکار کیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھیں۔ بات تلخ کلامی تک پہنچی اور ان پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے ثابت ہونے پر آئین میں توہین مذہب کے قوانین کے مطابق سزائے موت ہے۔ اس کے باوجود کہ الزام کو ثابت کرنے کے لیے صرف 2 خواتین عینی شاہدین تھیں جن کے ساتھ آسیہ نورین کا ذاتی جھگڑا ہوا تھا، لیکن آسیہ بی بی کے وکیل عدالت کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ اتنے بڑے الزام کو نظر میں رکھتے ہوئے پیش کیے جانے والے ثبوت ناکافی ہیں۔ 2010 میں ننکانہ صاحب کی مقامی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ آج بھی ان کی سزا برقرار ہے اور وہ ملتان کی ویمنز جیل میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی اپنی حفاظت کے لیے ان کو کئی بار ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ان کے شوہر اور بچے بھی مذہبی بنیاد پرستوں کے خوف سے اپنا گاؤں اور گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے شوہر عاشق مسیح نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے اپنی مشکلات بیان کی۔
جدوں دی 5-6 سال سے اندر ہے، بچے بہت مس کرتے ہیں، ہم بھی مس کرتے ہیں۔ گاؤں میں جب اسی گاؤں چھڈیا ہے بلاسفیمی لاؤ دے وجہ تو، تو جگہ جگہ تے پھرے ہیں، بہت زندگی جڑی ہے کہ مشکل سے گزاری ہے۔ کھانے کے لیے نہیں کچھ ہوتا، 2-3 دن بعد بچے بھوکھے رہے ہیں، محنت مزدوری نہیں کرتے رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی پرابلم آئی ہیں کہ جڑیاں شیئر نہیں کر سکتا انسان۔
آج بھی آسیہ بی بی کے خاندان کی زندگی پر خوف کے سائے لہراتے ہیں۔ ان کے شوہر نے کہا،
ذرا ہمارے دل میں یہی ہے کہ ابھی کہیں بچوں کو نہ کچھ ہو جائے، جہاں ہمیں نہ کچھ کر دیں، تو جی ہمیں کچھ کر دیا تو میں بچوں کے لیے کیا کروں گا، جب اس کے لیے کیا کروں گا۔
آسیہ بی بی پاکستان میں پہلی مسیحی خاتون ہیں جن کو توہین رسالت کے الزام میں مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ آج کے دن آسیہ بی بی، جن کا پورا نام آسیہ نورین ہے، ان کو قید میں 6 سال پورے ہو جائیں گے۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے ہائی کورٹ نے بھی ذیلی عدالت کے صوبہ پنجاب کے ہائی کورٹ نے بھی ذیلی عدالت کے سزائے موت کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے اور اب یہ کیس پاکستان کی عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ میں ہے۔ ہم نے آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک سے بات کی۔
اس کی ابھی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں میں نے دائر کی ہے جی، اس کی ابھی پینڈنگ ہے، اس کی ابھی تک فرسٹ ہیئرنگ نہیں ہوئی۔
اچھا،
اس کے لیے ہم نے پہلے چیف جسٹس پاکستان کو ریکویسٹ بھیجی تھی کہ اس کو سنا جائے، تو میں نے کہا جی اس کی باری کا انتظار کریں۔
تو آپ کی اپیل کی بنیاد کیا ہے، یعنی آپ آسیہ بی بی کو دی گئی سزا کے خلاف کیا دلیل دیں گے یا دے سکتے ہیں؟ جبکہ
اس میں تین باتیں بڑی بڑی جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور تینوں میں سے ہر ایک بات پہ بری ہو سکتی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں پانچ دن کی تاخیر سے مقدمے کا اندراج ہوا۔
اچھا، تو آپ کو یہ امید ہے کہ آسیہ بی بی کی سزا ختم ہو جائے گی سپریم کورٹ میں آپ کی اپیل کے دلائل پر؟
مجھے کبھی امید ہے کہ ایک یہ دلیل ہے ہماری ڈیلے کی، ایک ہماری دلیل اس میں جو بہت بڑی لیگل دلیل ہے جو 2002 والے مقدمے میں بھی دی گئی تھی، لیکن اس وقت ججوں نے کہا کہ چونکہ ہم اس کیس کو بری کر رہے ہیں ڈیلے کی بنیاد پہ، تو اس لیے اس کو کسی اور مقدمے میں دیکھیں گے۔ وہ یہ تھی کہ اگر اوفینس جو ہے اس میں حد کا اوفینس ہے، حد کا اوفینس سے مراد یہ ہے کہ وہ اوفینس جو قرآن میں جرم قرار دیا گیا اور جس کی سزا قرآن میں اللہ نے خود ہی متعین کر دی، اس کو ہم کہتے ہیں حد اوفینس اور حد پنشمنٹ۔
جی،
تو لا اس کا اسلامک یہ ہے، اور پاکستان کا بھی جو ریلیونٹ لا آف ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ حد کے اوفینس کے لیے گواہ جو ہے اس کی گواہی لینے سے پہلے اس کی ایک انکوائری کنڈکٹ کروائے گا جج، اور انکوائری یہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو بھیجے گا جو اس کی پورے علاقے میں انکوائری کرے گا کہ اس بندے نے ساری زندگی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، میجر سن۔
غلط الزام لگانا نہیں آتا اس میجر سن
بولنا، غلط الزام لگانا تو بہت ہی بری بڑی ہی بات ہے، یہ تو بہت ہی فضول بات ہے، اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ اس کی انکوائری کنڈکٹ کرے جس کو لا میں لفظ لکھا تزکیہ الشہود، کو یہ کرنے کے بعد ایویڈنس لی جا سکتی، تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کیس میں نہیں ہوا۔
اچھا،
تو یہ ٹیسٹ کیے بغیر ایویڈنس ہو نہیں سکتی حد کے کیس میں، اس لیے اس بنیاد پہ بھی اس نے بری ہو جانا ہے۔
یہ تو تھے آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک، جنہوں نے سپریم کورٹ میں ان کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ہم نے اقلیتوں کے لیے قانونی امداد جو کہ مفت فراہم کی جاتی ہے اس کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم یا ادارے کلاس کے ایک اہلکار جوزف فرانسس سے رابطہ کیا، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ یہ توہین رسالت قانون یعنی بلیس فیمیز لاس کے تحت اب تک کتنے افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں؟
یہ 1986 سے لے کے اب تک کوئی 2500 سے 3000 لوگ ہیں۔
تو یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے؟
یہ کوئی 250-300 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔
اور عمل درآمد کتنے پر ہو سکا؟
ایک پر بھی نہیں، کسی پہ بھی نہیں۔
اچھا، تو وہ مطلب،
اور اس میں اس میں پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ سے سارے بری ہوئے جا کے، پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے 3 ڈیتھ سینٹنس کنفرم کی ہے، جس میں آسیہ بی بی، وجیل حسن اور انور کینت۔
اچھا،
یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے،
مطلب
ان کے کیس، جی ان کے کیس پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔
اچھا، تو مطلب نچلی عدالت کے بعد ہائی کورٹ نے بھی اس کی موت کی توثیق کر دی ہے، اور اب یہ معاملہ
پہلی دفعہ، فرسٹ ٹائم
اچھا، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے؟
سپریم کورٹ تک پہنچا ہے۔
اچھا، اور اس وقت مزید کتنے گرفتار شدگان ہیں جن پر مقدمہ چل رہا ہے؟
یہ بھی کوئی 300-250-300 کے قریب اس وقت لوگ جیلوں میں ہیں، ان میں 70% مسلمان ہیں، और 30% माइनॉरिटीज हैं। इनमें से कुछ मुसलमानों को सजाए मौत भी हुई है।
अच्छा, तो उन
जिसमें एक असगर अली है जो ब्रिटिश सिटीजन है, शहबाज अहमद है वो ब्रिटिश सिटीजन है।
अच्छा,
जिनको सजाए मौत हुई है। लेकिन शहबाज जो है, शहबाज अहमद, इसकी सजाए मौत 295 सी खत्म होगी। अब इस पे कत्ल का इल्जाम है सिर्फ, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने,
ये जो आपने बताया कि तकरीबन 70% मुसलमान हैं इसी ब्लैस्फेमी लॉस के तहत, तो उन पर क्या इल्जाम हैं इसी किस्म के?
उन पे इल्जाम है कुछ कुरान मजीद की बेहरमती और कुछ 295 सी में ये जो शिया सुन्नी और देवबंदी और बरेली इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ करवाए हैं।
ये थे अकलियतों के लिए मुफ्त कानूनी मदद फराहम करने वाले इदारे क्लास के अहलकार जोसेफ फ्रांसिस। और आइए अब जरा ये देखें कि गुस्ताखी के कवानीन यानी ब्लैस्फेमी लॉस जो पाकिस्तान में हैं, क्या ये कवानीन या ऐसे ही कवानीन पहले भी मुस्लिम हुकूमतों या खिलाफतों के दौरान राइज रहे हैं? हमने इस सिलसिले में बात की डॉक्टर ताहिर वास्ती से, जो एक वकील हैं और लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में पाकिस्तान के इस्लामी कवानीन पर पीएचडी भी कर चुके हैं। डॉक्टर वास्ती,
कैटेगोरिकली तो अर्ज करूंगा कि बिल्कुल नहीं। जो ब्लास्फेमी का लॉ है, अगर हम बरसगीर से बात शुरू करें, जहाँ से हमारी पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको पहले इंडियन पीनल कोड कहा जाता था, और उससे पहले जो फतावे की सूरत में इंडिया में राइज थी मुगलों के दौर में, उसमें इस किस्म का कोई कानून जो है वो राइज नहीं था। और चूंकि मुगलों में हमारे यहाँ जहांगीर जैसे, औरंगजेब आलमगीर जैसे लोग रहे हैं, तो उस जमाने में भी ब्लास्फेमी का लॉ जैसा आजकल जिसे कहा जाता है, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था। और अगर हम उससे पुरानी बात करें, खुलफा के दौर की बात करें, बनु उमैया बनु अब्बास के दौर की बात करें, तो जो जो कवानीन की किताबें मैंने पढ़ी हैं, ये जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें बहुत सारे फतावों का जिक्र है और बहुत सारे खुलफा के जो मुकर्रर करदा काजी हैं जिन कवानीन को वो नाफिज करते रहे हैं, मेरी नज़र से ऐसा कोई फैसला नहीं गुजरा कि किसी को काजी ने इस बात पे सजाए मौत दी हो या सजा दी हो कि आपने ब्लास्फेमी के मुर्तकब हुए हैं और मैं आपको ये फैसला दे रहा हूँ और स्टेट उसको एग्जीक्यूट कर रही है। इर्तदाद के कुछ कवानीन मौजूद थे, लेकिन ब्लास्फेमी का लॉ जिस तरह से आजकल पाकिस्तान मौजूद है, इसकी इस्लामी तारीखी जो लिखी हुई तारीख है, कम अज कम इसमें कोई मुझे मिसाल नहीं मिलती।
पाकिस्तान में जो ये इतने सख्त तरीन ब्लास्फेमस लॉज आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है?
देखिए, इस जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इंडियन पिनल कोड, जिसको पाकिस्तान पिनल कोड में तब्दील किया गया बाद में, उसमें इस हद तक बात मौजूद थी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन ना हो, और अगर कोई ऐसा शख्स करता था तो उसकी सज़ा 2-2.5 साल उसको थी, लेकिन वो मिलती नहीं थी चूँकि इतना शदीद कोई उसके पास सबूत नहीं होता था, और अगर हो भी तो बहुत सारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते थे। तो पाकिस्तान में जो ओरिजिनल सेक्शन 295 था, उसमें फाइन की सजा भी दे के लोगों को छोड़ दिया जाता था, क्योंकि लोग डिलिबरेटली, जहाँ तक अगर कोई खुदा न खास ऐसी बातों को किसी को बाकायदा तकलीफ पहुंचानी हो, तो शायद कोई किसी के रिलीजन की होली सैंक्टिटी शख्सियत को बुरा भला कहे, लेकिन कहते नहीं थे। ये जो बाद में है, ये मजहबी अपनी वोट हासिल करने के लिए, चूंकि जनरल ज़िया उल-हक़ की कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी नहीं, और फौज का ये बहुत बड़ा अलमिया होता है कि जब वो हुकूमत में होती है, किसी भी डिक्टेटर का, उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, तो उन्होंने एक रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया। उस रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए जिस चीज को बेचा, बदकिस्मती से वो उन्होंने अपने रिलीजन को और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, और जो किताब इस रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी, उस किताब को बेच दिया और ये कह दिया कि अगर कोई शख्स इनकी बेहुर्मती करे तो उसके लिए सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाए। हालांकि लोग ऐसा करने से माइनॉरिटी में भी नहीं करते, मैं बरतानिया में रहता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को कोई नाउज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी किताब के मुतल्लिक ऐसी बात कर रहा हो, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए कह दिया गया, और अब आवाम के दिलों और दिमाग पर ये बात नक्श हो गई है कि शायद ये कुरान और हदीस पर मबनी कानून है। और जैसा कि मैंने बहुत सारी जगहों पे कहा है कि कुरान मजीद में इस किस्म के किसी कानून का कोई इशारा नहीं मिलता।
तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के जो ये ब्लैस्फेमी लॉस पर गुफ्तगु करना, उन पर तनकीद करना या उनसे इख्तलाफ करना, इतना जुर्म क्यों समझा जा रहा है?
आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ब्लैस्फेमी लॉ जो है ये कोई रिलीजियस चीज़ है। دیکھیے بلاسفیمی لا جیسا قانون ارتداد یہ ایک ریلیجیس جیسے نکاح کا مسئلہ ہے, وضو کا مسئلہ ہے, نماز پڑھنے, اس قسم کے جہاں بہت سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اسلامک لا میں, وہاں پر ارتداد کا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے. لیکن یہ تمام اوپینینس مختلف اسکولس آف تھاٹ اور ان کی ڈفرینٹ برانچز, ان کے پھر مختلف جو آئمہ ہیں ان کی اوپینینس ہیں, لیکن جو پاکستان میں جب بات کرتے ہیں بلاسفیمی لا میں, تو عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس قانون کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی مجلس شورا نے بنایا ہے. تو شورا میں جس قسم کے قابل لوگ ہوں گے اس قسم کی قابلیت کا قانون باہر آئے گا. تو شورا کی قابلیت کو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک کی قابلیت تک نہیں سمجھنا چاہیے. یہ پاکستانی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے. اس قانون پر تنقید پاکستان کی پینل کوڈ پر تنقید ہے, نہ کہ اسلام کے کسی فنڈامنٹل پر تنقید ہے. ہمارے لوگ ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں.
لندن میں اسلامی قوانین پر پی ایچ ڈی ڈاکٹر طاہر واسطی. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کے بلاسفیمی قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے, مگر پاکستان میں اس قانون پر بات کرنے یا اختلاف کرنے والے کو کیوں مجرم بنا دیا جاتا ہے, جیسے کہ صوبہ پنجاب کے مقتول گورنر سلیمان تاثیر کے ساتھ ہوا, کیوں ایسا تاثر بنا؟ یہ ہم نے بات کی پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور کالم نگار مجیب الرحمان شامی سے.
دیکھیں, بدقسمتی سے ایسا تاثر بعض حلقوں نے دیا, لیکن واقعے کے طور پر بات کیوں نہیں تھی. دیکھیے, اگر بلاسفیمی لا کے تحت کی جانے والی کسی کاروائی پر کوئی شخص تنقید کرتا ہے یا اس قانون میں کوئی تبدیلی کی بات کرتا ہے یا امپروومنٹ کی بات کرتا ہے, تو اس کو آپ خدا نہ خاصہ توہین رسالت کا مرتکب قرار نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے ہاں بعض عناصر ایک جذباتی فضا پیدا کرتے ہیں, اور پھر وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ برا نام دو اور گولی مار دو, وہ کیفیت دیکھنے میں آتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بلاسفیمی لا ہے اس کے پروسیجرز جو ہیں ان پر توجہ دی جائے, اور کم از کم پروسیجرل امینڈمنٹس تو ضرور کی جائیں. اور انفارچونیٹلی تو بات یہ ہے کہ اب اس لا کے اطلاق کا معاملہ بھی نہیں ہے. آپ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسا الزام لگاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں
جی,
تو اور لوگ ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایک جذباتی فضا پیدا کر دی جاتی ہے, اور کوئی مقدمے کے حقائق کو جانے بغیر اس پہ رد عمل کا اظہار شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسی صورت ہے جو ایک بڑا لیک توجہ طلب ہے, اور میں خود ذاتی طور پر بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے.
مطلب اس میں سقم موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
اس میں سقم موجود ہے کیونکہ ایسے لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں. خود آپ غیر مسلموں کو تو چھوڑیے, خود مسلمانوں میں ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں, بلکہ ایسے لوگ پکڑے کے گئے, لوگوں نے ان کو مار ڈالا ہے افواہوں کی بنیاد پر. تو یہ جو ایک موب جسٹس ہے سو کالڈ, اس کا بھی اظہار ہوا ہے کئی بار, اور لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جذبات سے کام لے کر بے گناہ کو نشانہ بنا دینا یہ سنت رسول ہے, نہ کوئی قرآن کا حکم ہے.
تو مجیب الرحمان شامی صاحب, سلمان تاثیر نے ایک غریب عورت کو انصاف دلانے کی کوشش کی, انہوں نے قانون کی بات کی, لیکن میڈیا اور رائے عامہ کے دوسرے رہنماؤں نے یہ تاثر بنا دیا کہ جیسے انہوں نے خود کوئی گستاخی کی ہے. تو جب ماحول ایسا ہو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, تو ایسے ماحول میں بلاسفیمی لاز کے تحت کسی ملزم کو انصاف کیا ملے گا, کیا مل سکتا ہے؟
ہاں جی, آپ یہ ایک بات درست ہے کہ بعض اوقات ایسی فضا پیدا کر دی جاتی ہے جس میں انصاف ممکن نہیں رہتا اور عدالتیں بھی دباؤ میں آ جاتی ہیں. لیکن اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہاں علماء کرام نے بڑی ہمت سے کام لے کر اس کی تحقیقات کی, اور پھر جو الزام لگانے والے صاحب تھے وہ خود ایک مسجد سے ان کا تعلق تھا, ان کو جھوٹا قرار دیا اور ان کے الزام کو رد کر دیا. تو اس طرح کی جرت جو ہے علماء کو ضرور کرنی چاہیے, اور اہل دانش کو بھی ضرور کرنی چاہیے, تاکہ یہ قانون کا اطلاق جو ہے وہ تو رہا ایک طرف, قانون کے اطلاق کے بغیر لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو جاتی ہے وہ کم از کم وہ تو نہ ہو پائے.
لیکن شامی صاحب, جیسے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ سے اتنے ذرائع ابلاغ میں ہیں, اتنے عرصے سے ہیں, آپ کی زندگی یہاں پر گزر گئی اور پاکستان کا میڈیا بہت ہی ایکٹیو اور وائبل ہو گیا ہے, کیا میڈیا کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کو تاثر کو درست کرنے میں, ماحول کو بہتر کرنے میں کچھ اپنا کردار ادا کرے؟
ہاں یقیناً کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں اور وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں, اور مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان تنظیموں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور میڈیا کا جو رول ہے اس کے بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اس میں وہ کام نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گول میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 118 رنز بنائے ہیں. اس سے قبل سری لنکن ٹیم نے پہلی اننگز میں 300 رنز بنائے تھے. میزبان ٹیم کی جانب سے دھمیکا پرساد نے 2 اور نوان پردیپ, رنگانا ہیرات اور دلرواں پریرا نے 1-1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. پاکستان ٹیم سری لنکا کے اسکور سے اب بھی 182 رنز پیچھے ہے اور اس کی 5 وکٹیں باقی ہیں. بنگلہ دیش نے بھارت کو میرپور میں 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں 79 رنز سے شکست دے کر چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے امکانات روشن کر لیے ہیں. بنگلہ دیش کی اس وقت عالمی رینکنگ 7 ہے, جبکہ ویسٹ انڈیز کا نمبر 8 اور پاکستان کا نمبر 9 ہے. چیمپئنز ٹرافی میں 8 ٹیمز حصہ لیں گی اور بنگلہ دیش کی ٹیم اگر بھارت اور جنوبی افریقہ کے خلاف بقیہ 5 ون ڈے میچز میں سے ایک بھی میچ جیت لیتی ہے تو وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لے گی. بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی اور بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان پر آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے جرم میں میچ فیس کا بل ترتیب 75% اور 50% جرمانہ عائد کیا گیا ہے. دھونی پر پہلے ون ڈے کے 25 اوور میں مستفیض کو دھکا دینے کا الزام ہے. بیلجیم میں ہونے والے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی ہاکی ٹیم اپنا پہلا میچ کل پولینڈ کے خلاف کھیلے گی. 3 بار کے فاتح گولف پلیئر ٹائیگر ووڈس نے یو ایس اوپن کا آغاز انتہائی مایوس سکون انداز میں کیا اور پہلے راؤنڈ میں وہ ہینریک سٹینسن اور ڈسٹن جانسن سے 15 شاٹس پیچھے تھے. ٹائیگر ووڈس تسلیم کرتے ہیں کہ مستقل مزاجی کا فقدان اور ان کی کمر کی تکلیف کی وجہ سے ٹورنامنٹ میں انہیں مشکل کا سامنا ہے. انگلینڈ کی کاؤنٹی سمرسیٹ نے نیوزی لینڈ کے وکٹ کیپر بیٹسمین لوک رونکی سے T20 کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے. رونکی اپنے ہم وطن کورے اینڈرسن کی جگہ کھیلیں گے جو انگلینڈ کے خلاف حالیہ سیریز کے دوران انفٹ ہو گئے تھے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سواناز. برطانیہ کے وزیر اعظم نے ایسے افراد کے بارے میں خبردار کیا ہے جو دولت اسلامیہ یعنی داعش کے شدت پسندی کے نظریے کی خاموشی سے حمایت کر رہے ہیں. تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں, لیکن یہاں پر سیروین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی 6 سرخیاں پیش کریں گے ظہیر الدین بابر.
پاکستان کی ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کی توہین رسالت کے الزام میں گرفتاری کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی کو سزائے موت دیے جانے کے مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے سابق نائب خطیب عبدالرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں آئندہ ماہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے. بھارت کے شہر ممبئی میں زہریلی زہریلی شراب پینے سے کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں 21 سالہ سفید فام ملزم ڈیلن روف پر 9 افراد کے قتل اور ہتھیار رکھنے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ انہیں بدھ کو سیاہ فام امریکیوں کے ایک گرجا گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سہربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ ایران کے وعدے پر افغان نوجوان شام میں۔ اس کی تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکیں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون سمیت متعدد سیاسی جماعتوں کو آج کی شب افطار ڈنر پر مدعو کیا گیا تھا۔ آصف فاروقی ہمارے ساتھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف، آپ خود تو خیر اس میں مدعو نہیں ہوں گے، لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ افطار ڈنر تو اب تک ہو چکا، تو کون کون لوگ آئے؟
دیکھیے، فرحت اللہ بابر نے یہ افطار ڈنر شروع ہونے سے پہلے باہر آ کے میڈیا کو بتایا تھا، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جماعت اسلامی والے کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے بلایا لیکن ہم نہیں جائیں گے، اور بعض دوسری جماعتیں بھی دعویٰ کر رہی تھیں۔ تو فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے جو وفاق میں حزب اختلاف میں ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، تین جماعتیں اور ہیں جن کو بلایا، اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے اور چوہدری شجاعت حسین کی مسلم لیگ کاف ہے۔ تو ان تینوں پارٹی کے رہنماؤں کو بلایا تھا، اور ان کے جو اہم رہنما ہیں وہ سب کے سب آ چکے ہیں۔ ابھی کھانے کے بعد ظاہر ہے اندر بات چیت چل رہی ہے، کچھ میڈیا کو تصویریں فراہم کی گئی ہیں جس میں ظاہر ہے سنائی کچھ نہیں دے رہا، اور پتہ چل رہا ہے کہ اندر گفتگو جو ہے وہ اب دونوں تمام جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان اس وقت جاری ہے۔
تو آصف، آپ نے بتایا کہ اندر بات چیت چل رہی ہے، کچھ اندیا ملا، کچھ اندازہ ہے کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے؟
دیکھیے، کوئی باقاعدہ ایجنڈا تو اس میٹنگ کا صحافیوں کو نہیں بتایا گیا، لیکن جو فرحت اللہ بابر سے بھی بات ہوئی اور جو باقی لوگ اندر جا رہے تھے ان سے بھی جو بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوگی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا سیاسی جو گرما گرمی چل رہی ہے وہ آصف علی زرداری کی تنقید تھی جو انہوں نے فوجی قیادت پر کی تھی، اور اس کے جواب میں حکومت کی جانب سے اور وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے اس بیان کی مذمت کی گئی تھی، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ حکمران جماعت پیپلز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ جو پچھلے کچھ عرصے سے مفاہمت اور مصالحت کی پالیسی چل رہی تھی اس میں شاید کچھ دراڑیں آ رہی ہیں اور ان کے درمیان شاید کوئی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب لگ ایسے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر شاید کوئی نئی صف بندی کرنا چاہ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے بھی فون پر اپنے جو اتحادی لوگ ہیں ان سے بھی رابطے کیے ہیں، جماعت اسلام، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سے بات کی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے شاید کوئی مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے دونوں طرف سے کوئی سیاسی صف بندی کی جا رہی ہے، پیش بندی کی جا رہی ہے، اپنے جو اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اپنی پالیسی کے بارے میں۔
بہت شکریہ آصف فاروقی۔ جب بھی جو سیاسی صف بندی کا آپ نے ذکر کیا، یہ جب بھی آگے بڑھے گی تو اس پر آپ سے بات ہوگی، فی الحال بہت شکریہ۔ اور اب ہم بات کریں گے ایک یہاں برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے حوالے سے۔ انہوں نے سلوویکیا میں ایک تقریر کی ہے اور ایسے افراد کے بارے میں خبردار کیا ہے جو داعش کے شدت پسندی کے نظریے کی خاموشی سے حمایت کر رہے ہیں۔ سلوویکیا میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے کمیونٹیز اور خاندانوں کے اہم کردار پر بھی بات کی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے۔
حال ہی میں برطانیہ سے 3 بہنوں اور 9 بچوں پر مشتمل ایک خاندان کے شام جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے خاندانوں کے کردار کی اہمیت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ کمیونٹیز اس مسئلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وزیراعظم کیمرون نے کہا ہے کہ برطانیہ کی نوجوان نسل کو پرتشدد شدت پسندی کی جانب پھسلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ دولت اسلامیہ کا شدت پسندی کی بنیاد پر بنا وہ نظریہ ہے جس کے مطابق مذہبی عقیدہ قانون پر فوقیت رکھتا ہے۔
I'm clear that one of the reasons is that there are people who hold some of these views who don't go as far
میں اس کی ایک وجہ واضح طور پر جانتا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ وہ تشدد کی کھل کے حمایت تو نہیں کرتے، مگر اس نظریے کے کچھ حصوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اس اسلامی شدت پسند نظریے کو تقویت دیتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بھی اسی کا حصہ ہیں۔
مسٹر کیمرن نے کہا کہ یہی نظریہ لوگوں کو استنبول تک فلائٹ پکڑنے اور پھر جہادی جنگجوؤں کے ساتھ ملنے کے لیے مزید سفر کرنے پر راغب کر رہا ہے۔
This paves the way for young people to turn simmering prejudice into murderous intent.
سلگتے ہوئے تعصب کو قاتلانہ ارادوں میں بدلنے کے لیے نوجوان نسل کو یہ نظریہ ہموار راستہ بنا کر دے رہا ہے، اور اب وہ شعلہ بیان اسلامی معلموں کے درس سنتے ہوئے استنبول تک جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر جہادیوں کا ساتھ دینے کے لیے مزید سفر پر چلے جاتے ہیں۔
ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ دولت اسلامیہ کا شدت پسندی کا نظریہ شیطانی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سب سے طاقتور بھی وہی ہے۔ مگر اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Part of the reason it's so potent is that it has been given this credence.
اس کے اتنے طاقتور ہونے کی کچھ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسے تقویت دی گئی ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسا ناراض بچہ ہے جو دنیا پر برہم ہے، یا ایک ایسی لڑکی جو اپنی زندگی میں اپنی پہچان ڈھونڈ رہی ہے، یا کچھ ایسا پیغام جس میں خاموشی سے حمایت کی گئی ہو، تو پھر برٹش ٹین ایجر سے دولت اسلامیہ کا جنگجو بننے یا دولت اسلامیہ کے جنگجو کی بیوی بننے میں زیادہ طویل فاصلہ نہیں رہ جاتا۔
برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن نے مطالبہ کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندی کے نظریات کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ انہوں نے دولت اسلامیہ کو دنیا میں سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ مسٹر کیمرن کا کہنا ہے کہ حکومتیں، کمیونٹیز اور خاندان مل کر مغربی ممالک میں نوجوان بچوں کو دولت اسلامیہ کی جانب سے ریکروٹ کیے جانے سے بچا سکتے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی تھی نخبت ملک نے، اور وہی پیش کر رہی تھی۔ اور اب ایک مختلف موضوع، کامیابی کے سفر کی ایک کہانی، اور یہ سفر طے کیا ہے پاکستان کے پولیو سے متاثر ایک نوجوان سلمان احمد نے۔ انہوں نے لندن کی یونیورسٹی آف لیورپول میں انٹرنیشنل بزنس میں ماسٹرز کرنے کے بعد اپنی اس کامیابی کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے فوائد اپنے ملک کے دوسرے نوجوانوں تک پہنچانے کا بھی بیڑا اٹھایا۔ وہ پہلے پاکستانی نوجوان ہیں جو اپنی تعلیمی اور پروفیشنل کامیابیوں پر ملکہ برطانیہ سے اعزاز حاصل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ مشکل سفر کہاں سے شروع کیا، سنیے انہیں کی زبانی۔
اوبویسلی یہ ایک آسان سفر نہیں تھا، میرے لیے بہت مشکلات تھیں، کیونکہ میں نے جب اسٹڈی شروع کی تو میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے ایک نارمل اسکول میں بھیجیں گے، ایک پولیو جو ڈسیبل بچوں کا اسکول ہوتا ہے اس میں نہیں پڑھائیں گے۔ تو مجھے پہلے ایڈمیشن بھی نہیں کسی نے دیا، تو لیکن پھر بہت مشکل سے، میری مدر بھی ٹیچر ہیں تو انہوں نے ایڈمیشن لے کے دیا، لیکن پھر وہاں سے میرا ایک جو سفر شروع ہوا اور کامیابیوں کا، اور میں نے بھی محنت کی اور میرے استاذہ کرام نے بھی میرے ساتھ بہت محنت کی، اور میرے پیرنٹس کا اسپیشلی، اور میرے بہن بھائیوں کا، سب کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہے میری لائف میں، جس وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں ایک سوسائٹی میں ایک ایکٹیو پرسن، اور بلکہ میں نے ایک مشلے راہ بنا دوسرے جو نارمل اسٹوڈنٹس سے، ان کے لیے بھی کہ لائف میں اگر آپ اچیو کرنا چاہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، کسی بھی پرابلم کے ہوتے ہوئے بھی۔
تو آپ کی گفتگو سے لگا کہ ابتدا میں آپ کے والدین نے آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، اس کے بعد آپ کے اسکول نے، آپ کے اساتذہ نے بہت مدد کی، اور جب آپ نے یہاں برطانیہ آ کر تعلیم حاصل کی تو اس میں آپ کو کون سا ایسا انسینٹیو ملا کہ آپ آگے پھر آپ نے پھر اور منصوبے اسی اس پہ نہج پہ شروع کر دیے؟
جب میں پاکستان میں تھا تو میری لائف جو تھی نا وہ ایک ڈیپینڈنٹ تھی، میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا بالکل بھی، کیونکہ میں چل نہیں سکتا، مجھے کسی کا سہارا چاہیے جو مجھے یونیورسٹی میں لے کے جاتا تھا، اور یا مجھے اسکول میں جانے کے لیے بھی کسی کا۔ لیکن جب مجھے اسکالرشپ ملا کامن ویلتھ کی طرف سے کہ برطانیہ میں اپنا ماسٹرز کر سکوں، تو مجھے ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ لائف ملی۔ وہاں پہ مجھے بالکل کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، میں کسی بھی بلڈنگ کے اندر، مجھے ایک اسپیشل اسکوٹر دیا گیا جس کی وجہ سے میں اس قابل تھا کہ میں کسی بھی بلڈنگ کے اندر یا کسی بھی روڈ کے اوپر یا مارکیٹ میں اکیلا میں نے پورا اپنا ماسٹرز جو جتنے وقت کے لیے میں وہاں پہ رہا میں انڈیپینڈنٹ تھا, اس وجہ سے مجھے ایک لبرٹی ملی کہ میں اپنے اندر جو میرے پیشن تھا اس کو زیادہ اچھے سے میں اس کو باہر لے کے آیا اور اس کے اوپر کام کیا. اور میں نے اس کے بعد تو میں نے یورپین پارلیمنٹ میں فرانس میں وہاں پہ جا کے بھی مجھے ڈبیٹ کا موقع ملا, ابھی میں یو ایس اے سے بھی اکیلا ہو کے آیا ہوں. تو یہ سب سفر میرا جو ایک انڈیپینڈنس مجھے لائف میں ملی, اور وہی میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں بھی اس کے اوپر کام کروں کہ ہماری یونیورسٹیز کو بھی ایکسیسیبل ہونا چاہیے اس حد تک کہ جو اسٹوڈنٹ کو ہم لوگ کوٹے پہ ایڈمیشن تو مل جاتا ہے لیکن ہماری جو سیڑھیاں ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر, آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں انٹر ہونے کے لیے بھی دو تین سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے, اور ایک ویل چیئر والا اسٹوڈنٹ اس کو ایڈمیشن دے دیں لیکن وہ کیسے جا سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہ آئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اگر خیال کر لیں تو ہم لوگ ایک بہت اچھا معاشرہ, ایک ایکسیسیبل معاشرہ بنا سکتے ہیں.
تو سلمان یہ بتائیے کہ آپ خود پولیو سے متاثر رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیو کی ٹیمیں ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں, کیا اس سلسلے میں بھی آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں؟
اوبیسلی میں ہر وقت اس کے لیے حاضر ہوں, جس طرح کی بھی مجھ سے ہو سکے میں کرتا ہوں اپنے طور پہ بھی, لیکن انفارچونیٹلی
آپ خود کیونکہ اس سے متاثر رہے ہیں تو آپ اس مسئلے کو زیادہ بہتر انداز میں اجاگر کر سکتے ہیں.
جی جی, اسی لیے میں اس کے اوپر اب پاکستان میں آنے کا ایک سال کے لیے, کیونکہ ابھی میں 2015 میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنے والا ہوں یونیورسٹی آف گلاسکو یو کے سے, تو اس سے پہلے میں نے ایک سال پاکستان میں سپینڈ کیا کہ میں اس کے اوپر کام کر سکوں, اور میں اپنے طور پہ ڈفرینٹ سٹیز میں جا رہا ہوں اور وزٹ کر رہا ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام ہونا باقی ہے, جو ہم لوگوں کو نقصان ہو چکا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ایک اور ٹرائبل ایریاز میں اور لوگوں کا, اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ, اور میں ہر وقت حاضر ہوں. اور میرے اوارڈ کے بعد بھی میں جب بھی مجھے بلایا جائے گا جہاں بھی بلایا جائے گا میں اس کا کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے اور ہر طرح سے کام کرنے.
جی تو سلمان احمد, بس آخر میں یہ پوچھوں گی کہ آپ پولیو سے متاثر تھے جس کی وجہ سے آپ معذوری کا شکار رہے, لیکن آپ نے اس سے شکست نہیں مانی بلکہ بہت کامیابی سے سفر طے کیا, آپ اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو وہاں پر کیا کچھ پیغام دیں گے؟
میرا بس ایک ہی پیغام ہے کہ ہمت نہ ہاریں اور کام کرتے رہیں, اور مشکل وقت ہر دنیا میں ہر ملک میں ہر طرح کی مشکلات ہیں, جتنی مشکلات ہیں اتنی ہی اپرچونیٹیز بنتی ہیں, آپ لوگ کام کرتے رہیں, اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی نا امیدی نہیں بنتی, ان کے لیے ہمیشہ کبھی نہ کبھی سکسیس لائف میں ان کے پاس آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو مجھے بھی یہی ملا, دیر سے آئے لیکن آپ کی لائف میں سکسیس آتی ہے, تو کام کرتے رہیں اور اپنے پیشن کو مرنے نہ دیں, اپنے پیشن کے اوپر ہمیشہ کام کریں.
لندن میں پاکستان کے پولیو سے متاثر ایک کامیاب نوجوان سلمان احمد جو ملکہ الزبتھ سے ایوارڈ حاصل کرنے والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ برس دسمبر میں 21 جون کو یوگا کا بین الاقوامی دن قرار دیا, لہذا اس برس یہ پہلی مرتبہ منایا جا رہا ہے. 5000 سال پرانی اس روحانی اور جسمانی ورزش کے پاکستان میں بھی پرستار بڑھ رہے ہیں. پچھلے 10 برسوں میں شمشاد حیدر ملک بھر میں اس ورزش کا اہتمام کر رہی ہیں. ہارون رشید کی رپورٹ.
موسم گرما کی صبح کے 5 بجے
آپ کے آس پاس ایوب پارک کے اندر جو آوازیں آ رہی ہیں, یہ فاختاؤں کی آوازیں, یہ دور کہیں کوئل کی آواز, یہ اور پرندوں کی آوازیں, چڑیوں کی چہچہاہٹ, آپ اسے سنیں. ہم ایوب پارک میں آ کر بھی ایوب پارک میں نہیں آتے,
لیکن جسم اور روح کی تازہ غذا کی تلاش میں تقریباً یہ 2 درجن بزرگ اور جوان راولپنڈی کے ایوب پارک میں جمع ہوتے ہیں. ان کے استاد شمشاد حیدر گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان میں یوگا کو فروغ دینے میں مصروف ہیں.
یہ جو آپ ایکسرسائزز یہاں پر کرتے ہو اس سے ہم من سے پار نکل جاتے ہیں.
ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے کھیلی جانے والی خون کی ہولی, مسلسل سیاسی و معاشی بحرانوں اور ابہامی کیفیت سے گزرنے والے پاکستانی معاشرے کے لیے یہ ورزش کتنی سود مند ہے.
اس ارتھ پلینٹ پر پچھلے 5000 سالوں میں 15000 جنگیں لڑی گئی ہیں کیونکہ انسان ڈیپ لیول پہ چینج نہیں ہوا. ایک ہی راستہ ہے انسان کے بدلنے کا, وہ ہے میڈیٹیشن, وہ ہے دھیان, کہ انسان کو اپنے اندر اترنا چاہیے. 10 سال سے ہماری یہ کاوش ہے. زیادہ تر جو ہماری کلاسز کے اندر یہاں پر لوگ آ رہے ہیں وہ درمیانی عمر کے ہیں، 40 کی ایج کے ہیں۔ جس طرح کسی کمپیوٹر میں ڈیٹا زیادہ ہوگا تو وہ کمپیوٹر سلو ہو جائے گا، یہ سمپل سی بات ہے۔ ان سٹریچنگ سے، ان ایکسرسائزز سے ہماری باڈی کے اندر ایک سپیس کریٹ ہوتا ہے اور اس سپیس کے اندر پھر انرجی کا فلو جو ہے وہ ہو پاتا ہے۔ ہم نے ریزلٹ پروڈیوس کیے ہیں، 3000 کے لگ بھگ لوگ جو تھے ایسٹمیٹک تھے، 200 بندہ ایسا جس میں خواتین اور مرد تھے جو سوئسائڈ کرنے جا رہے تھے، یوگا میں آئے اور ان کی لائف بدل گئی۔ ابھی اقبال صاحب آپ نے دیکھا، نو ہی از 85 اور اولڈ بٹ ہی از لیونگ این ہیلدی لائف۔
اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو نماز میں پہلے کرسی پہ پڑھتا تھا اب میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، اور میں چلتا ہوں، ڈرائیونگ بھی کرتا ہوں۔ اللہ بڑا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے یہ اسے انٹروڈیوس کرایا جو یوگا سے، اس سے میری کنسنٹریشن، میری نماز بھی بہتر ہو گئی ہے۔
دنیا کے تمام مذاہب، ہندو، سکھ، عیسائی، میں نے ان کی اسٹڈی کی، سب میں اچھی تعلیمات ہیں، سب میں بڑی پیاری ٹیچنگ ہے، لیکن صرف ٹیچنگ ہی پیاری ہے، انسانوں کے اندر یہ اتر نہیں پائی ہیں۔
شمشاد حیدر کے شاگردوں میں عمر اور جنس کی کوئی قید نہیں، یوگا کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ بحث اس وقت بے معنی ہو جاتی ہے جب دل و دماغ کی اس طرح کی ورزش روح کو سکون پہنچائے۔
سانس کو چھوڑ دیں،
کہتے ہیں من، تن اور روح کی غذا ورزش ہے، مذہبی یا سیاسی لوگ اسے کوئی بھی رنگ دیں، پاکستان میں یوگا کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی نیوز، راولپنڈی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
سربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، اب پیش ہے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں کا ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور۔
پاکستان کی ٹیم اگر کوالیفائی نہیں کرتی تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہوگا۔
اگر فٹ بال کو میں اس سٹیج پہ، اس لیول پہ نہ لے جاتا جس سٹیج پہ آج آئی ہے، تو کیوں مداخلت ہونی تھی؟
ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ اور اس میں گلابی گیند کا استعمال۔
بنگلہ دیش سے ہارا بھارت، لیکن نیندیں اڑ گئیں پاکستان کی۔ فٹ بال فیڈریشن میں کیا واقعی حکومتی مداخلت؟ کیا پاکستانی ہاکی ٹیم اولمپکس میں کوالیفائی کر لے گی؟ اور کرکٹ کا گلابی چہرہ؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم گال میں سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہے۔ یہ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے جس کے بعد 5 ون ڈے بھی کھیلے جانے ہیں، لیکن بنگلہ دیش نے ابھی سے پاکستان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس نے پہلے ون ڈے میں بھارت کو کراری شکست دے کر 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں اپنی شرکت کے امکانات بڑھا لیے ہیں۔ اس چیمپئنز ٹرافی میں 8 ٹیموں نے کھیلنا ہے اور بنگلہ دیشی ٹیم بھارت کو ہرا کر عالمی رینکنگ میں اب 7ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ ویسٹ انڈیز کی رینکنگ 8ویں ہے۔ رہی پاکستانی ٹیم، تو وہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں حالیہ ون ڈے سیریز 3-0 سے ہارنے کے بعد اس وقت 9ویں نمبر پر ہے، اور اس کے لیے چیمپئنز ٹرافی میں جانے کے لیے سری لنکا کے خلاف آنے والی ون ڈے سیریز واضح فرق سے جیتنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش کے پاس پھر ایک موقع ہے کہ وہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے خلاف 5 میچوں میں سے صرف ایک اور کامیابی حاصل کر کے چیمپئنز ٹرافی میں جگہ بنا لے۔ کوچ وقار یونس اب یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ کاش پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے 3 میچ نہ ہارتی۔ ورلڈ ہاکی لیگ کل سے بیلجیم میں شروع ہو رہی ہے. شریک 10 ٹیموں میں سے 3 کو اس ٹورنامنٹ سے آئندہ سال اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. میں نے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو سابق اولمپئن اور اپنے دور میں فلائنگ ہارس کے نام سے مشہور سمیع اللہ سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیم میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر سکے.
امید کافی ہے کیونکہ ایک ایف آئی ایچ نے ایک فارمیٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی ٹیم کوالیفائی بھی کر بیٹھی ہے تو اس کو بھی کھیلنا پڑتا ہے. جیسے آسٹریلیا ہے, بیلجیم ہے اور اس کے ساتھ بھارت ہے ہمارے پول میں, یہ آلریڈی کوالیفائی کر چکی ہیں, لیکن جو ہوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ اٹریکشن نہیں تھی ٹورنامنٹ میں تو ان ٹیموں کو بھی بلایا گیا. پاکستان کے چانسز بڑے اچھے ہیں.
سمیع اللہ سے میں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ ورلڈ کپ کی طرح اگر اولمپکس میں بھی پاکستانی ٹیم شرکت سے رہ گئی تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا.
پاکستان کی ٹیم اگر کوالیفائی نہیں کرتی تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہوگا اور بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان ہاکی کو بھی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے بھی. یہ وہ ہسٹری ہوگی جیسے ہم نے ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کیا تھا. تو اس کے لیے جو تیاری کی گئی, جو شہناز شریف کی اسٹیٹمنٹ ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ کوالیفائی کریں گے اور ان کو کوالیفائی کرنا چاہیے. ہماری ٹیم بڑی سیزن ٹیم ہے, کافی عرصے سے اکٹھی کھیل رہی ہے, تو ان کو کتنا بڑا جس کو کہتے ہیں سیٹ بیک نہیں ہوگا کہ یہ فارمیشن خراب ہو گئی یا دوسری ٹیمیں بہت اچھی تھیں, کلائمیٹ بہت اچھا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم ضرور کوالیفائی کرے گی.
سمیع اللہ سے گفتگو کا دوسرا حصہ آئندہ ہفتے سنیے گا, جس میں ان سے بات ہوئی ہے پاکستانی ہاکی کھلاڑیوں کو درپیش مالی مشکلات کی, کہ یہ بےچارے بغیر ڈیلی الاؤنس یا صرف $20 یومیہ پر کب تک کھیلتے رہیں گے, جس میں قصور کس کا ہے, حکومت یا فیڈریشن کا. یہ سب کچھ آئندہ ہفتے. پاکستانی اسپورٹس میں یہ معمول کی بات ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان ہاکی فیڈریشن اور دوسرے کھیلوں میں اپنی پسند کے لوگوں کو کلیدی عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہے. اس وقت پاکستان فٹ بال فیڈریشن بھی شہ سرخیوں میں ہے. 12 سال سے فیڈریشن کی صدارت سنبھالنے والے فیصل صالح حیات کے بارے میں چند روز پہلے یہ خبر آئی کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ساتھ ہی خاتون سیاستداں کشمالہ طارق کی ویمنس ونگ کی چیئر پرسن کے طور پر تقرری اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس کی خبریں بھی ذرائع ابلاغ کی زینت بنی. میں نے اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے فیصل صالح حیات کو زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا آپ اب بھی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر ہیں؟
ہمارے قوانین اور ہمارے جو آئین ہیں وہ فیفا اور اے ایف سی جو ہماری پیرنٹ باڈیز ہیں ان سے یہ اپروو شدہ یہ ہمارے ڈاکیومنٹس دونوں, اور ہم پابند ہیں کہ اس آئین کے تحت اور ان قوانین کے تحت اپنے افیئرز کو ہم چلائیں. ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور 4 سال کے لیے ہماری پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی تنظیم جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے. اب 30 جون کو ہمارے الیکشن اگلے 4 سال کے لیے 2015 سے 2019 کا جو سائیکل ہے اس کے لیے یہ منعقد ہونے کو جا رہے ہیں. ابھی یہ کل پرسوں کی جو اطلاعات آئی ہیں کہ کچھ خود ساختہ لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری کانگریس منعقد کی ہے, تو یہ خود ساختہ لوگ جو ہیں ہمیں ابھی تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ خود ساختہ لوگ ہیں کون. صرف ایک خاتون اور ایک عورت کی تصویر نظر آئی جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ چیئر پرسن وومنز ونگ بتایا وہاں پہ. ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں وومنز ونگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں کمیٹیاں ہوتی ہیں, جن لوگوں کو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ چلتا کیسے ہے, انہیں سے آپ ایسی باتوں کی توقع کر سکتے ہیں کہ وومنز ونگ ہم نے بنایا. پھر کہ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ سرکاری پریس کانفرنس جو حکومت کے پی آئی ڈی کا جو محکمہ ہے اس نے منعقد کروائی رات کے 9 بجے, اس میں یہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے ایک نیا صدر الیکٹ کر لیا ہے, ایک نیا جنرل سیکرٹری الیکٹ کر لیا ہے. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا قاعدہ قانون کے مطابق جنرل سیکرٹری کو آپ الیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں, اور صدر جو آپ نیا الیکٹ کرتے ہیں وہ آپ قانونی طور پر مجاز نہیں ہیں جب تک آپ کے پورے وہاں پہ ممبر موجود نہ ہو اور آپ نے کانگریس کے پورے اغراض و مقاصد کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے اس کانگریس کو آپ نے بلایا نہ ہو. آلریڈی ایک کانگریس 30 جون کو منعقد ہو رہی ہے, اس کانگریس کے ہوتے ہوئے دوسری کوئی کانگریس جو ہے اس کا انعقاد ویسے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں نے آپ کو اس لیے عرض کی ہیں کہ یہ وہ عناصر ہیں جو کہ صرف اور صرف سیاست کی بنا پر, کیونکہ میں سیاست سے بھی میرا تعلق ہے اور حکومتی ماں پر, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت سیاسی بنیادوں پر وہ تلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے فٹ بال کے افیئر سے دور رکھے, اور الیکشنوں میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی صوبوں کے الیکشنوں میں. اب وہ اپنی حکومتی جو طاقت ہے
اور حکومتی جو ان کے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان فٹ بال فیڈریشن پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔
فیصل صالح حیات سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ حکومتی مداخلت کی بات کر رہے ہیں تو آخر حکومت کو فٹ بال فیڈریشن میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ آپ کو ہٹا کر اپنی پسند کے شخص کو لانا چاہتی ہو؟
اگر فٹ بال کو میں اس سٹیج پہ اس لیول پہ نہ لے جاتا جس سٹیج پہ آج آئی ہے تو کیوں مداخلت ہونی تھی؟ اگر فٹ بال کی حیثیت کوئی اگر فٹ بال میں کوئی کام نہیں ہوا، اس کی کوئی ترقی نہیں ہوئی پچھلے 12 سالوں میں، تو فٹ بال کی آج کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی، فٹ بال کا آج نام نہیں ہونا تھا۔ اگر آج نام نہیں ہونا تھا تو یقیناً اس میں کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں ہونا تھا۔ موجودہ حکومت کی ایک فطرت ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ان کا، اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر پچھلے سال اس وقت آیا جب پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پہ انہوں نے دعویٰ بول دیا اور ایک متوازی پیرل پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن انہوں نے قائم کر دی۔
فیصل صالح حیات سے میں نے پوچھا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام عائد کرتے ہیں کہ پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔
ہمیں کوئی ان پروجیکٹس کے لیے کوئی ہمیں کیش پیسہ پی ایف ایف کو نہیں ملتا، یہ سارے کے سارے فیفا خود، ان کے جو ڈیولپمنٹ آفیسز ہیں وہ خود ان کو بناتے ہیں، کانٹریکٹ دیتے ہیں، ان کو سپروائز کرتے ہیں۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ پی ایف ایف کو ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں۔ ہر سال ہماری باقاعدہ ہر ایک ایک پیسے کی ہماری آڈیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ آڈیٹرز وہ ہیں جو فیفا کی منظوری کے بعد پی ایف ایف یہاں لگاتی ہے۔ ہر ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا اکاؤنٹ ہم فیفا کو، اے ایف سی کو ہم بھجواتے ہیں۔
کرکٹ گیند سرخ سے سفید ہوئی اور اب گلابی ہو چکی ہے، لیکن کرکٹ کا یہ گلابی چہرہ ٹیسٹ کرکٹ میں کب نظر آئے گا؟ کرکٹ کے بدلتے انداز پر نظر ڈالی ہے شفیع نقی جامعی نے۔
70 کی دہائی میں جب کیری پیکر نے اپنی ورلڈ سیریز میں سفید گیند اور سیاہ سائٹ سکرین اور رنگ برنگی کٹ متعارف کرائی تو یاروں نے کہا، یار یہ پاجامہ کرکٹ ہے، بدعتی کرکٹ ہے، سنبھالے نہیں سنبھلے گی، اسے جان چھوڑاؤ۔ لیکن آج بین الاقوامی کرکٹ اور اس کی کٹ اسی کیری پیکر سیریز کے گرد گھومتی لگتی ہے، اور تو اور میں نہ مانوں یعنی روایت پسند انگریز بھی اب کرکٹ کے بدلتے انداز کی تقلید کرنے پر مجبور ہے اور کاؤنٹی کرکٹ میں T20 کا تڑکا لگاتا ہے۔ اس سے قبل سن 2008 میں کرکٹ کے قوانین ساز ادارے MCC نے گلابی گیند کو کرکٹ میں آزمانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد لارڈز میں MCC اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ گلابی گیند سے کھیلا گیا۔ لیکن کرکٹ اب ایک اور قدم آگے جانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ قدم ہے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ، اور اس میں گلابی گیند کا استعمال، لو کر لو کمائی۔ آسٹریلیا چاہتا ہے کہ اس سال نیوزی لینڈ کے خلاف وہ ایک ٹیسٹ میچ ڈے اینڈ نائٹ کھیلے جس میں گلابی گیند اپنا رنگ دکھائے۔ آسٹریلیا میں کوکا بورا نامی گیند بنانے والی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بریٹ ایلیٹ کہتے ہیں کہ MCC پچھلے 5 سال کے دوران گلابی گیند کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر چکی ہے، اور یہ گلابی گیند ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ لیکن کھلاڑیوں سے پوچھا کسی نے، اس کا جواب گنڈیری دار آتا ہے یا آتا ہی نہیں۔ گلابی گیند اس وقت متعدد ٹیسٹ ممالک کے ڈومیسٹک کرکٹ مقابلوں میں استعمال تو ہو رہی ہے، اور بریٹ ایلیٹ کے بقول گلابی گیند پر گلابی رنگ کی ایک اور تہ چڑھائی گئی ہے تاکہ اس کی چمک میں کمی نہ آئے، اور یہ گیند اسی طرح سوئنگ ہوتی ہے جیسے کہ سرخ اور سفید گیند۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کی گلابی گیند کے ساتھ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے کی خواہش تو اسی وقت پوری ہوگی نا جب نیوزی لینڈ والے مانیں گے، یعنی جب دادا مریں گے تبھی بیل بٹیں گے نا۔ لیکن نیوزی لینڈ کے بعض کرکٹرز تو ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کو ہی نہیں مانتے، گلابی گیند تو دور کی بات ہے، اسے کہتے ہیں بنیا تولتا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سر پورا تولیے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود۔
سنگاپور میں 28th ساؤتھ ایسٹ ایشین گیمز ختم ہو گئی ہیں۔ تھائی لینڈ نے گیمز میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اس نے سونے کے 95، چاندی کے 83 اور کانسی کے 69 میڈل جیتے۔ فیفا ورلڈ کپ، ایشین فٹ بال کپ کے کوالیفائنگ میچ مختلف ملکوں میں کھیلے جا رہے ہیں۔ سنگاپور میں گوام نے انڈیا کو 2-1 سے ہرا کر سن 2018 کے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں گروپ ڈی میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ گروپ ای میں سنگاپور اور جاپان کے درمیان دوسرے راؤنڈ کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ لاہور میں افغانستان کے باکسر نبیل زازائی نے پہلی انٹرنیشنل پاکستان باکسنگ کپ چیلنج بیلٹ سن 2015 جیت لی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک فیچر ہے کہ چین اور امریکہ تعلقات میں کشیدگی بھی اور امید بھی۔ تفصیلات کے لیے bbcurdu.com حاضر ہے، لیکن ہم آپ سے سیربین ختم کرنے کے لیے اجازت چاہیں گے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے کرسٹین ہینسن نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ تھے اسرار الحق۔ ماہ وارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
پاکستان کی ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کی توہین رسالت کے الزام میں گرفتاری کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی کو سزائے موت دینے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیاسی مشکلات کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور ناکابندیاں کر کے علیحدگی پسندوں کے عوامی مارچ کو ناکام بنا دیا ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں زہریلی شراب پینے سے کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں سیاہ فاموں کے گرجا گھر میں فائرنگ کر کے 9 افراد کو قتل کرنے کے الزام میں 21 سالہ سفید فام جیلن روف پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔